بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة فاتحة میں اسماء عشرہ پانچ ظاہراً پانچ مزبراً سے الوہیت کا تعارف تھا اور بقرہ مسائل ثمانیہ کے بیان میں ہے. سورت مستر ہے حروف مقطعات سے جن کا متعین معنی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں اور یہ اسرار حکم کے قبیل میں سے ہے. قرآن کریم کی صداقت کا اعلان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کیونکہ قرآن کے صدق کے مقال پر تمام مضامین کا اس بات موقوف ہے. بنیادی مسئلہ توحید کا ہے جو سورت کے ابتدائی سو آیات میں بیان ہوا ہے. دوسرا مسئلہ رسالت کا ہے, تیسرا جہاد کا ہے, چوتھا انفاق کا ہے. توحید پر ایمان بالآخرت متفرع ہے اور رسالت پر تصدیق الکتاب متفرع ہے. درمیان میں تہذیب الاخلاق کا مرحلہ ہے اور جہاد کے ساتھ آداب ہے اور تدبیر المنزل پر چار قاعدے ہیں. چار صوبے پاکستان کے وہ چار قاعدے نافذ کر لے آج سے امن نافذ ہو جائے گا. اور 36 فروعی احکام ہیں جن میں سے 18 اصالتاً ذکر ہوئے ہیں السیاست المدنیہ کے طور پر. آخری حصے میں انفاق ہے اور تنظیم و آداب کے مسائل ہیں. ابتدا میں مومنین کے پانچ اوصاف ذکر ہوئے ہیں کہ یہ متقی ہے, یہ مصلی ہے, یہ منفقین ہے, یہ موقنین ہے اور یہی مہتدون اور مفلحون ہے. کافروں کی مذمت آیتین میں کی گئی اور منافقین کے بیان اور ذم میں ایک رکوع ہے جو 10 نشانیوں اور 2 مثالوں پر مشتمل ہے. سورت کا موضوع ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ اور وہ سورت میں چار جگہ بیان ہوا ہے, چنانچہ اس کی پہلی جگہ آ گئی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اور دوسری جگہ دوسرے پارے میں ہے ان الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اور تیسری آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور چوتھی آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت میں تحدید ہے قرآن کریم کے ساتھ کہ یہ معجز کتاب ہے, مخلوقات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور یہ مخلوق سید الکائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے. تم بھی اعراب ہو, فصحا ہو, بلغا ہو, ادبا ہو, شعرا ہو, فاتو بصورت من مثلی, ایک چھوٹی سی سورت تو بنا لاؤ, تمہیں اپنی صلاحیتوں کا اور قرآن کے اعجاز کا پتہ چل جائے گا. اور جب یہ نہیں کر سکتے ہو تو وعید شدید فرمائی ہو تل کافری, اس کے بعد موحدین اور مصدقین کے لیے تفسیر ہے وہ بشر الذین آمنوا اور نعمت جنت کی بیان فرمائی, پھر تمثیل کی تفہیم اور حکمت بیان کی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہ, اور پھر ان شروع پر تنقید کی جو تصدیق نہ ہونے اور توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اور نعمت اجمالی بیان کی, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ایک ثم یمیتکم ثم یحییکم دو ثم الیہ ترجعون تین هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا چار ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم. جس طرح اہم مهم مقالے کے لیے قرآن شریف کی تصدیق ضروری ہے, اس طرح قرآن کریم لے کے آنے والا ان کی تصدیق بھی ضروری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ نے اپنی وحدانیت بیان کرنے کے لیے اور اپنی الوہیت کے حکم اور اسرار مخلوق تک پہنچانے کے لیے اپنا ایک معتمد پیدا کیا ہے. انسانی سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہے. تخلیق آدم کا تذکرہ ہونے لگا, جو حقیقت میں سید ولد آدم, الرسول البشری والنبی العربی, السید الخاتم المحتم, ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا ذریعہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, یاد کرنے کا ہے جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے, اِنِّي جَائِرٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, میں بنانے والا ہوں روئے زمین میں اپنے احکام نافذ کرنے کے لیے عبد معتمد. یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے حق تعالیٰ نے ملائک کے سامنے اظہار فرمایا ہے. جیسے انبیاء و مرسلین کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت کا اظہار ہوا ہے. مسند امام احمد میں ابن عباس کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو نبی آخر زمان کا بتایا گیا ہے. ان کے شرف اور مکرمہ واضح کرنے کے لیے ان میں ایک نبی جن کی دعا و خواہش پوری ہوئی, عیسیٰ مسیح آسمان پر مرتفع کیے گئے اور قرب قیامت میں ایک وفادار کمانڈر ان چیف کی طرح دنیا میں تشریف لائیں گے اور امت محمدیہ کی کمانڈ کریں گے. بقیہ کو نیک نیتی اور دعاؤں سے ہی اجر و ثواب مل گیا. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اظہارن لشرف آدم تبیینن لمرتبت آدم اظہارہم, اللہ نے ان پر اظہار کیا کہ میں ایک معتمد خاص پیدا کرنے والا ہوں. تفسیر ابن جریر میں سندن روایت ہے کہ استشار اللہ ملائکتہ, اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا فرشتوں سے. اس پر ہمارے بعض بزرگوں نے یہ لکھ دیا کہ مشورہ چھوٹا بڑے سے کرتا ہے اور یوں روایت کا انکار کیا, لیکن بسد معذرت عرض ہے کہ یہ بات صحیح نہیں. مشورہ باپ بیٹے سے بھی کرتا ہے, استاد شاگرد سے بھی کرتا ہے, اور پیغمبر کو کہا ہے وشاورہم فی الامر, صحابہ سے مشورہ کرے, صحابہ پیغمبر سے پڑھے تو نہیں, صرف ان کی رائے لینے کے لیے, ان پر مسئلے کی اہمیت واضح کرنے کے لیے. تو مشورے کی حدیث درست اور صحیح ہے. چونکہ حضرت آدم کی فضیلت اور برتری منوانی تھی تو ان سے پوچھا کہ میں ایک عبد خاص کو اپنے احکام عوامر و نواہی کی تنفیذ کے لیے روئے زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہاں لفظ آیا ہے خلیفہ کا جس کا معنی شیخ سعدی نے بھی نائب سے کیا ہے. تفسیر زاہدی میں ابو النصر زاہد اعلی نے بھی نائب سے کیا ہے. زیب التفاسیر میں زیب النساء نے بھی نائب سے کیا ہے. نوح علائی نے بھی تفسیر لطفی میں نائب سے کیا ہے. شہاب الدین مومن آبادی نے بھی نائب سے کیا ہے. شاہ ولی اللہ نے بھی فتح الرحمن میں نائب سے کیا ہے. شاہ عبدالعزیز نے بھی فتح العزیز میں نائب سے کیا ہے. شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے بھی نائب لکھا ہے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور حکیم الامت مولانا اشرف علی نے بھی نائب لکھا ہے اور بعد کے لوگوں نے بھی نائب لکھایا. اس پر دو اشکال ہیں. اس ترجمے پر ایک اشکال یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے. نائب تو مناب کا جگہ پکڑتا ہے. بیٹا نائب ہے جب باپ نہ ہو بیٹا وہاں بیٹھے گا. استاد نائب ہے جب ابو حنیفہ مر گئے تو ابو یوسف ان کی جگہ بیٹھ گئے. لیکن اللہ کا کوئی بھی قائم مقام نہیں ہے. اصولی طور پر ایسا لگتا ہے کہ نائب کے لفظ اختیار کرنے میں کچھ تسامح رہا ہے. جبکہ کوئی صحیح سند کے ساتھ پیغمبر کی زبان نبوت سے کسی آپ کے لیے خلیفۃ اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے. اور جتنے آئے ہیں وہ سب موضوع و مغزوب روایات. دوسرا اشکال اس پر یہ ہے کہ خلیفہ تو بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں. چونکہ پہلے جن تھے اور پھر انسان پیدا کیا گیا تو یہ خلیفہ ہوا. اور پہلے ملائک تھے اور پھر آدم لائے گئے تو یہ خلیفہ ہوا. تو خلیفہ ملائک کا ہے یا جنات کا ہے؟ خلیفہ خدا کا تو نہیں کہ اس کا نائب قرار دے دیا جائے اور پھر یوں مناب تک بات پہنچے اور یوں شرک کی بنیادیں قائم ہو جائے. سو جوابند دو باتیں عرض ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ خلیفہ کا معنی ہے بعد میں آنے والا. قرآن کریم میں ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفه. جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو پیچھے سے اور لاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہتے ہیں بئس ما خلفتمونی من بعدی. میرے طور پر جانے کے بعد آپ نے میری نیابت ٹھیک نہیں کی اور آپ سے اس میں کمزوری واقع ہوگی. لیکن اتنے اکابر امت ابو زاہد نصر اعلی اور شیخ سعدی سے لے کر ہمارے زمانے تک تمام اکابر و اسلاف نے خلیفہ کا معنی تقریباً نائب سے کیا ہے. تو نائب کے معنی سمجھنے میں ذرا غلطی ہو رہی ہے. وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کا نائب, یہ بات صحیح نہیں. بلکہ یوں کہے کہ اللہ کے عوامر اور نواہی میں اس کو نافذ کرنے کا نائب. کیونکہ ایک طرف بلعزت ہے اطیع اللہ اور ایک پیغمبر ہے ورسولہ یا ورسول. تو پیغمبر کی جو اطاعت ہے یہ دوسرے درجے کی ہے, خدا کی اطاعت اول درجے کی ہے. تو خلیفہ کے معنی میں نے اس لیے سہولت کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ کا معتمد بندہ. انی جائل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنے احکام عوامر و نواہی نافذ کرنے کے لیے ایک معتمد بندہ. اگر خلیفہ کا ترجمہ خلیفہ سے بھی کر لے تو حرج نہیں، کیونکہ قرآن میں خلیفہ موجود ہے. نائب کا ترجمہ ان بزرگوں کے اتباع میں تو درست ہے، ویسے یہ ٹھیک نہیں. اگر دیکھ لیا جائے تو رب العالمین نائب سے مبرہ اور منزہ ہے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا آپ پیدا کرنے والے زمین میں وہ جو فساد کرے اس میں، اس میں قدمہ اور بہائے خون. انسانوں کا کام کیا ہے، آج وہاں لاشیں گر گئی اور آج وہاں پر اتنے بوری بند لاشیں مل گئی، آج وہاں فائرنگ ہو رہی اور آج وہاں مقابلہ ہو رہا ہے. کبھی کراچی میں بازار مردوں کا گرم ہے، کبھی سرحد میں، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں. اور ادھر میگی کور دے ادھر ویرا خالی نہ دے، چوئنٹی کا گھر ہے ماتم سے خالی نہیں. ناروے میں بھی دھماکے ہیں، ہندوستان کے شہروں میں بھی دھماکے ہیں. ایک امریکہ ہے، چونکہ وہ دہشت گرد ہے عالم کا، انسانوں کا بدترین بھیڑیا ہے، اپنے آپ کو چالاکی سے بچایا ہے، خدا تعالیٰ اس کے تن من میں بہت جلدی تباہی مچا لے. اور کہنے لگے کیا بنا رہے آپ، پیدا کر رہے اس میں جو فساد کرے اور خون بہائے. یہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو خلیفہ آئے گا یہ بڑا ناکارا ہو. اور خلیفہ تو رب العزت کا عبد خاص ہوتا ہے، اس کو مفسد کہنا اور صافق و دم کہنا کتنا بڑا جرم ہے. ملائک کو ایسی سوئی زن کرنے کا کیا حق ہے؟ تو مشہور جواب جو جمہور مفسرین نے دیا ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے کوہرام مچایا تھا، حق تعالیٰ نے ان کی پٹائی کے لیے ملائک بھیجے، ان کو دشتوں میں جزیروں میں پھینک دیا. تو جیسے وہ فسادی ثابت ہوئے کہ یہ ثابت نہ ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے لفظ خلیفہ سے اس کو سمجھا تھا. خلیفہ کا ایک معنی ہے انصاف کرنے والا. انصاف کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کہیں ظلم بھی ہوتا ہو. تو جب ظالم موجود ہوگا تو دشت اور دہشت اور خون خرابہ ضرور ہوگا. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے عجیب بات فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا ایک مفہوم ہے صحیح اور دوسرا مفہوم ہے غیر صحیح. یہ خلیفہ جب اللہ سے دے اور مخلوق کو دے تو پھر اس سے زیادہ رحم دل، انصاف پسند اور بہترین عابد زاہد کوئی نہیں. اللہ نے آدم میں ایسے اوصاف رکھے، لیکن آدم کی اولاد میں سے ہی ایسے خون خرابے والے آنے والے.
شاید ملائک کی نظر کہیں سے وہی ٹک گئی تھی
اور ان کو ہمارے زمانے کے یہ نالائق حکمران و سیاستدان نظر آئے تھے جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر آگے بڑھتے ہیں. تو ملائک کا کہنا بالکل غلط بھی نہیں تھا، ان کو بھی کسی کونے کانچے میں یہ شیاطین نظر آئے تھے. چونکہ اعتبار بیان میں فرد کامل کا ہوتا ہے، اور وہ انبیاء و خلفاء راشدین ہیں، اس لیے رب العزت نے ملائک کی بات مسترد کر دی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی، اور حمد بھی اور پاکی بیان کرتے ہیں. تاکید مقامات الوہیت کہتے چار ہیں نا، ایک تکبیر ہے، دوسری تسبیح ہے، تیسری تحمید ہے، چوتھی تقدیس ہے. الوہیت کے مقامات چار ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ ایک ایسا ممبر ہونا چاہیے اور سینیٹر جو بس مسلح پر بیٹھا ہوا ہو اور تسبیح و تحمید و تقدیس کے ترانے گاتا ہو، لیکن تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، چلت پھرت والا، چلتے کرنے والا، گھومنے پھرنے والا، تاکہ رعایا کا حال تو معلوم کرے. صرف عابد زاہد سے کام نہیں چلے گا. اور تا تسبیح کے ہر سمر لوئی ڈیر لوئی عبادت تھے، اور حضرت یار سرپ و سوال اور جواب پوکھے رحمان بابا کہتے ہیں. اور علماء دین فرماتے ہیں کہ قومی کام اور قوموں کے لیے فکر مند رہنا اور ان کے خلاف و بہبود کے مہمات سر کرنا یقیناً بہت بڑا دینی کام ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ علماء کے دو طبقے ہیں، ایک وہ جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فتوے لکھ رہے ہیں، قرآن شریف بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، طالب علم کو کتابیں سمجھا رہے ہیں. یہ بڑا مقام ہے. یا وہ جس میں ایک عالم فاسق فاجر کے سامنے کلمۃ الحق بلند کرتا ہے اور وہ اسلامی نظام کی برکات اور اہمیت بیان کرتا ہے. اپنے شاگردوں کو پڑھانا تو بہت آسان ہے، آپ سب بیٹھے ہیں، میں سبق پڑھا رہا ہوں، لیکن مختلف پارٹیوں کے سربراہوں کو اور مختلف نظریات کے حاملین کو یہ کہنا کہ پاکستان کا نظام جب تک شرائع اسلامیہ نہ ہو یہاں امن قائم نہیں ہوگا، اور پاکستان کے تمام مسائل سے اسلامی نظام کا مسئلہ سب سے اہم مہم ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سیاسی علماء اگر وہ مخلص ہو، مفاد پرست ہو، اگر وہ اپنے پروگرام میں مثبت ہو، ثابت قدم ہو، متزلزل نہ ہو، اور اگر وہ اپنی پارٹی منشور کے مطابق آگے بڑھتا ہو، پارٹی کو کبھی ایک اور کبھی دوسرے کو بیچنے والے نہ ہو. اکثر سیاسی لوگ تو انتخاب کے وقت یا حکومت کی سیٹ تک پہنچنے کے لیے اپنا مفاد بیچ دیتے ہیں. ہر صحیح رہا کر صحیح قریب بٹو کر صحیح کے بچا کر صحیح. ایک تو وہ بکاؤ مال ہے، ان کی بات نہیں ہے، وہ تو ایمان شروش اور ضمیر شروشان ہے. اگر کوئی سیاسی عالم میدان کارزار میں اپنے دینی منشور پر، جو اس کے سیاست کا اساس ہے، اس پر ڈٹا رہے تو یہ سازش کے نزدیک وہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور مفتی سے بڑے مقام کا ہے، کیونکہ اس کا ابتلاء شدید ہے اور امتحان بہت سخت ہوتا ہے. جیسے ہندوستان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دار العلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی، اور پاکستان کی تاریخ میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، جنہوں نے سب سے پہلے جمعیت العلماء اسلام ترتیب دی تھی، اور قافلہ حق کے آخری سے پس آزاد محمود الملت والدین، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اور ان کے وفادار رفقاء اور میدان کارزار کے باصفا زملاء، یہ بیدار زندگی گزارنے والے ہیں، اور واقعی یہ لوگ جس طرح سیاست میں کٹ کاٹ رکھتے تھے دین میں بھی اتنے ہی ماہر تھے. مولانا مفتی محمود صاحب نے بنوری ٹاؤن میں بخاری پڑھاتے تھے، یا کبھی ترمذی کی حدیث طالب علم کہتے کہ یہ پڑھا لو، تو حضرت جس شان سے درس دیتے تھے. ہمارے ساتھی تھے الیاس جنوٹی، وہ بار بار کہتا تھا کہہ رہا ہمارے استاد کو ایسا نہیں پڑھاتے. کہہ رہا مولانا دولت نے کہا رنگ و سادان و غریبان تخبر ادا کرنے والے دن ہوں تو ویسا ہوئے ایسا خبر ہاں امام دے رہے زمانے وہاں بولا ہونا ہے تو اس نے امام پہچانے تھے مختلف نے کم ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب اپنے وقت کے مطلقاً امام تھے، رشد و ہدایت کے تمام میادین میں تجربہ کامل اللہ نے دیا تھا. اللہ اور خدمات اور قربانیاں اتنی زیادہ تھی کہ سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے، تو ظاہر ہے پھر ایسی صورت میں ان کے کلام میں بھی بڑا اثر اور گنگرج پایا جاتا تھا. اللہ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، جو خلیفہ پیدا ہونے والا تھا اس پہ اعتراضات کیے کہ تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، دو اعتراضات کیے کہ وہ مفسد ہوگا اور وہ سافک الدم ہوگا.
میں انسان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے،
کسی تنظیم یا حکومت کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ امن قائم نہ کر سکے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی رب جعل هذا بلدا آمنا، امن والا شہر چاہیے. اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ان کو اللہ بے خوف کر دے گا، انہیں امن دے دے گا. ہمارے شہر کراچی میں ہر نعمت ہے لیکن امن نہیں. افسوس صد افسوس، وہ شہر جو امن کا مثالی مثال تھا پورے عالم میں، آج وہ دوسروں کو بڑی پیکی نگاہوں سے دیکھ کر کے امن مانگ رہا ہے. اپنوں کے ہاتھ سے شہر تخت و تاراج ہو رہا ہے. دو اعتراضات کیے کہ یہ فساد کریں گے اور خون بہائے گی، اور اپنے تین ترجیحات بیان کی. ایک یہ کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، دوسری یہ کہ ہم تحمید کرتے ہیں، اور تیسری کہ ہم تقدیس کرتے ہیں. انتخابات کا یہ طریقہ ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں آدمی کہتے ہیں یہ نالائق ہے، بینک اسکینڈل کا مرتکب ہے، باہر ملکوں میں اس نے سرائے محل بنائے ہیں، یہ چور ہے، ایب نکالتا ہے، اور پھر اپنا بتاتا ہے میں تو یہ آپ کے سامنے بھائی یہ میرا رومال ہے، یہ میرا جھپا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ دستور ہے انتخاب لڑنے کا کہ آپ اپنے حریف پر اعتراض کریں گے کہ وہ حقدار نہیں ہے، اور اپنے ترجیح بیان کریں گے اوصاف ذکر کر کے. ملائک نے بالکل انتخابی ایجنڈا اٹھایا کہ آدم کی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنتات کے لیے کچھ کم نتی کر رو بھی.
ایک اور نظام تھا جس جو رب العزت کے ہاں ملحوظ تھا،
اور اس کے لیے انسان کی ضرورت تھی. جنات نہیں ہو سکتے تھے، ان پر شہوت اور بغاوت کا غلبہ، اور ملائک نہیں ہو سکتے تھے، ان میں تقاضے نہیں ہیں، وہ بالکل ہی بے تقاضا جماعت ہے. عبادت تو طاعات تقدس وہ سب بجا لا سکتے ہیں لیکن ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تو تولید کے مسائل کہاں سے حل ہوں گے, ان کے ہاں افزائش نہیں ہے تو نکاح و طلاق کہاں سے آئے, ان کے ہاں چینا چپتی نہیں ہے تو کتاب الغصب اور کتاب الحقوق کہاں سے نافذ ہوں گے. تو بس کتاب الحج تک ہی سارا نظام ہوتا اگر ملائک منتخب ہو جاتے, اور کتاب الحج کے بعد جو تین حصے مزید ہے اسلامی قانون کے اور فقہ کے وہ سب کے سب التوا میں ہوتے. اور اس بات سمجھ رہے ہیں, قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اپنے ماتحتوں سے بہت زیادہ بحث ٹھیک نہیں ہے. ایک استاد شاگرد کو اتنے کہا ہے کہ چپ ہو جاؤ تم نہیں سمجھتے ہو, بس اس کے ساتھ دلائل نہ دے, زملات ہو دلائل پر برابر والوں. پنجپیر مولانا صاحب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان, قاضی شمس الدین عنایت اللہ شاہ, قاضی نور محمد, یہ جو ایک خاص گروپ ہے, انہوں نے شیخ العدیز مولانا نصیر الدین غرغشتوں سے پوچھا کہ یہ کام آپ کرتے ہیں کیوں. آپ نے کہا تم تو میرے طالب علم ہو, اتنا سب زمان چڑی ہے, گزشتہ سال یہاں رہتے تھے اور کسوں کے وہ چڑھ ہو تو سبق کو مانا ہے, تاس کا دلا ڈیرا ہے جزیب کو ہم بس نرزلی کے نہیں پا رہا ہوں, تاس سمبلیاں کو دے جمع ہوئے سم در بلو تم ہاٹ سوٹے ہماری دل کے نہیں کہ کھڑ ہو میں چمڑا دینا ہوا تھوڑے کو محاوض والوں کی اللہ. تو کبھی کبھی مجمل جواب شیخ کا, ملک کا, اور پھر ملک الملوک شہنشاہ مطلق رب العزت نے دو ٹوک کہا کہ میں جانتا ہوں اور یہ خلیفہ میرے علم الوہیت کے مطابق آئے گا, تم نہیں جانتے ہو, تمہارا عدم عرفان اس کے لیے رکاوٹ نہیں. چونکہ انہوں نے اپنی تسبیح تحمید تقدیس پیش کی تھی تو اب تعالیٰ نے کہا وعلم آدم الاسماء کلہا, سکھا دیے حضرت آدم کو نام سارے کے سارے. آدم لأنہ خلق من عدم الارض, زمین کے سطح سے مٹی لی گئی اور قیامت تک زمین کے جس جس حصے پر انسان نے پیدا ہونا تھا اور آباد ہونا تھا تو سب زمین کا حصہ اور ذرات اکٹھے کیے گئے اور اس سے حضرت آدم کی تخلیق کی گئی. اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ان اجساد الانبیاء خلقت من طین الجنۃ, پیغمبروں کے جسم کا اکثر حصہ جنتی مٹی کا ہوتا ہے. اور آپ نے کہا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ وہکذا نبعث نطفۃ وہکذا نبعث یوم القیامۃ انشاءاللہ. میں ابو بکر عمر ایک مٹی سے پیدا ہے, اسی طرح ہم دفن ہوں گے اور اسی طرح قیامت کے دن اکٹھے آئے. آدم علیہ السلام کو حسن کے 99 حصے دیے گئے اور ایک حصے کے پھر 100 حصے کر دیے گئے, 99 یوسف کو دیے گئے اور بقیہ یہ صفان و شیربانو لیلا و مجنون بارام گور اور پری حسین بانو اور شہزادہ بارام بوست نے خبری کی اور گل اندام ابے گلاب منتری جی کی شہزادہ بارام اور گل اندام اور یہ دنیا کے جتنے معاشرے ہیں محبتیں ہیں اور یہ دیوانگیاں ہیں یہ سب ایک حصے میں لڑکھڑا رہا ہے رسمیلا حیدر تخ بیر کے اور معشوقہ چیتا عشق الاس جا پیر
یہ سلمان شرمانی
یہ سارا تغل اور تجاوز اور تعدی اور یہ کثرت اور وفرت جو عشاق اور معشوقوں میں ہے عشق اول درد لے معشوق پیدا بھی شبد باد عاشق بروئے سنیز شیدا بھی شبد یہ اس ایک حصے میں ہے اور وہ آدم والے ننانوے اور یہ یوسف والے اور یہ سارے ملا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور حسن یوسف دمی سید بیزاد آری اور آنچ خوبا حمد آرند تنہا داری اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ آدم حضرت آدم بہت زیادہ حسین و جمیل پیدا کیے گئے اور حق تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے وقت اعلان کیا تھا ملائک کو کہا تھا کہ تم کو کہوں گا کہ سجدہ کرو تو کرنا اور جس نے نہیں کیا اس کو ایسی لعنت کروں گا کہ بچے گا نہیں کہتے ہی ابلیس جو تھا یہ بھی کئی چال چلن سے ملائک میں پہنچ چکا تھا اور طاووس الملائکہ کہلاتا تھا فرشتوں کا استاذ عوام میں مشہور ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم ہے اس روایت سے جس میں کہ طاووس الملائک تھا لیکن یہ اسرائیلی طرز کی روایات تو ہے قرآن و حدیث سے شیطان کا چال معلوم ہوتا ہے علم معلوم نہیں ہوتا چال چلن ایسی لڑی چالاکی سے کے اوپر چلا گیا تھا لیکن عالم نہیں تھا اگر عالم ہوتا تو حکمت امر سمجھ لیتا جس کو امر اور نہیں کا پتہ نہ ہو اس کو کوئی عالم کہتا ہے ایک اصول شاشی کا جس کا آدھا پاجامہ اوپر اور آدھا نیچے ہو وہ طالب بھی جانتا ہے کہ الامر للوجوب ما لم تقم قرین علی خلافی لیکن اس مقبول اور نالائق کو پتہ نہیں تھا راسب کو وفاق میں راسب آیا ہوا ہے طالب وفاق میں راسب تھا باپ اس کا آیا تھا نقشہ دیکھ رہا تھا کہا سب کسی کے ساتھ مقبول لکھا ہے کسی کے ساتھ جئیت کسی کے ساتھ جئی رنجیت تیرے ساتھ لکھا ہے ار راسب یہ کیوں کہ بس یہ استاذوں کی اور آپ کی دعا ہے وفاق نے میرے لیے خصوصی ڈگری نافذ کری صدر اور ناظم اعلیٰ نے مل کر مجھے خصوصی پگڑی بھیجی ہے ار راسب کی
اور غریب کے آگے آدمی تو وہ کیا سمجھتا بازار گئے مٹھائی لے آئے بڑے ڈبا میرے پاس آیا کہ آپ کی دعا کی برکت سے میرا بیٹا راسب پائے گا شرمے کا مذہب نے جم کو تاریخ تو گور ہاں پشا لڑوں کو لگا بہت آسو کا تو نہ پشا لڑوں کو ہاں غریب سروڑ سرے مٹھے گا مزے استاف دعا بنے راسب شاید چالاک دیا تھا سبق نشی ہوئے تھے امتحان تک انہوں نے ٹھیک گئی انورا چالاک ہے
وعلم آدم الاسماء كلها
حق تعالیٰ نے کہا کہ اے ملائک تم نے جس طرح اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم تسبیح بھی کرتے ہیں تحمید بھی اور تقدیس بھی تو ہم ہی کو روئے زمین کا وہ خلیفہ بنا لو کسی اور کی کیا ضرورت ہے یہ باتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہے اب میں روئے زمین کی ضرورتوں کے نام بیان کرتا ہوں
یہ توا ہے اس سے چپاتی بنتی ہے، یہ تندور ہے اس پہ نان بنتے ہیں، یہ کڑھائی ہے اس میں مٹھائی بنتی ہے اور اس میں چپلی کباب تلتے ہیں، یہ سرنج ہے اس سے انجیکشن لگتا ہے، یہ کیپسول، یہ حکمت، یہ ٹیپ، ہر چیز اور اس کے خاصیت، ہر چیز کے خاصیت۔ آدم علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے، فرشتے غریب بھی لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے۔ اور ملائک کو کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ روئے زمین کا نظام کم از کم سمجھ لیں تو پھر چلا بھی سکیں گے۔ تو فرشتوں نے بھوک نہیں لگنی ہے، دونوں نے کھانا اور نان اور چپاتی کی آیات کر دی تھی۔ انہیں چائے نہیں پینی ہے، دونوں نے دودھ کا کاسا اور چائے کی کپ کیا سمجھ دی تھی۔ ناری سوال، جب امتحان ہوا تو آدم علیہ السلام کو تو بھوک بھی لگتی ہے، انہیں کھانے کے تمام نام اور تاثیرات یاد ہو گئی، پینے کے، بھوک کے، پیاس کے، سونے کے، گھرسے والوں سے ملنے کے، بچوں کے، تمام تقاضے وہ سمجھ گئے تھے۔ لیکن ملائک بے نیاز مخلوق ہے، اللہ یہ نہیں کہ آدم کو شکایت نہیں، اس طرح امتحان نہیں ہوتے، یعنی آدم نے چون کے سیکھ لیے، اس لیے فرمایا کہ صحیح معنوں میں اس کو سکھا دیے، اور سکھا دیے آدم کو نام سب کے سب جو اس وقت ضروری تھے، جس میں بہت سارے اقوال ہیں، کہتے ہیں 55 اقوال ہیں، لیکن راجح قول ذکر کر لیا، روئے زمین کی انسانی ضروریات اور حاجات پر مشتمل اسماء اور ان کے مسمیات، اسماء اور ان کے مسمیات، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم عرضہم علی الملائک، پھر پیش کیے اللہ نے فرشتوں کو، اچھا تم بھی بتا دو، آپ کو بھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ یہ چیزیں۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، بتا دو مجھے نام ان چیزوں کے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتے تو پہلے ہی سمجھ گئے کہ ہم نے جو کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ کو یہ جواب پسند ہی نہیں ہے، وہ تو ہزار بار توبہ کر رہے تھے۔ قالو، کہنے لگے سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ تو حکمت سے خلیفہ بنائے اور ہم اعتراض کریں، لا علم لنا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، یہ تسبیح تحمید تقدیس تو آپ نے سکھایا، انك انت العليم الحكيم، آپ علم و حکمت والے ہیں، اسے آپ جانتے ہیں، اور اس کے پیدا اور خلیفہ مقرر کرنے میں حکم و اسرار آپ جانتے ہیں، ہم معافی جانتے ہیں۔ بندہ ہوں ماں بہ کے دے تقصیر خویش، عذر بدر گائے خدا آور، کامیاب بندہ وہ ہے کہ غلطی پر فوراً معافی مانگے، ورنہ سگا بار خدا وندیش، کس نہ تواند کے بجا آور، ورنہ اللہ پکڑنے پر آئے تو کوئی بچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حدیث شریف میں ہے، الا کلکم خطاء وخیر الخطاء التواب، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے اور بہترین وہ ہے جو غلطی پر جلدی معافی مانگے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وفی روایہ التائب من ذنبہ کمن ولد من بطن امہ الیوم، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو پاک صاف ہو جاتا ہے. معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا مومن کے کمالات درجات میں سے. کہتے ہیں یہ ملائک کی تسبیح ہے نا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. یہ ملائکہ کی کیفیات ہیں. قال یا آدم حق تعالی نے کہے آدم انبئہم باسمائہم، بتا دے ان کو ان کے ناموں کا جو یہ نہ بتا سکے. فلما انبئہم باسمائہم، جب بتا دیے ان کو آدم نے ان کے نام، قال لم اقل لکم، حق تعالی نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں خوب جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کے، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب مجھے معلوم غیب دان رب العزت ہے. انی اعلم، یعنی نہ آدم غیب دان ہے، بنی آدم میں کوئی غیب دان ہو ہی نہیں سکتا، نہ نبی ہو نہ ولی، اور ملائک بھی نہیں، میں غیب دان ہوں. صفت مخصوصۃ بذاتی تعالی، چنانچہ فقہا نے، مفسرین نے، محدثین نے، اصولیین نے، ارباب فتاوی نے، سب نے صراحت کی ہے کہ علم غیب صرف رب العزت کو ہے. فتح الباری میں، ارشاد الساری میں، کرمانی میں، عمدۃ القاری میں، حسن ابن بطال کے ہاں، ابن المنیر اسکندرانی کے ہاں، ابو المحلق ابن الاسفر الازدی کے ہاں صراحتیں ہیں کہ خدا کے سوا کوئی نبی اور ولی غیب دان نہیں ہے. خلاصۃ الفتاوی میں، بزازیہ میں، قاضی خان میں، در المختار میں، رد المختار میں، غایت الاوتار میں، نیل الاوتار میں، غالیہ میں، غایہ میں، نہایا میں، بدایا میں، عنایا میں، حاشیہ چلپی میں، شرح المواقع میں، شرح المقاصد میں، مسامرہ میں، مسائرہ میں، اصول الفخری میں، تحصیر التحریر میں، تحریر التحبیر میں، شرح تحریر الرسول میں، یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی نبی اور ولی کو غیب دان کہا گیا تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا. تفصیلات کے لیے ہمارے شیخ و مرشد محقق الاثر امام اہل سنہ فخر و مفخر دیوبند ترجمان احناف حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب ازالت الریب عن مسئلہ علم الغیب، جو 600 صفحوں سے زیادہ مفصل کتاب ہے، اور اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا ہے، وہ ملاحظہ فرمائی جائے. مولانا منظور کی کتاب بوارق الغیب بھی کارآمد ہے، لیکن مولانا سرفراز کی کتاب نے کی کوئی چیز چھوڑی نہیں. ازالت الریب عن مسئلہ علم الغیب، جس نے بدعتی عمارات کو ڈاہ گرایا ہے، اور جنہوں نے بدعتیوں کے کندھے میں اور حلق میں وہ کانٹے دیے ہیں جو نہ نگل سکتے ہیں اور نہ نکل سکتے ہیں، جس نے ہند و پاک کے مبتدئین کو چاروں شانے چت لٹایا، ان کے جواب سے ان کے غزالی اور بہکی سب لاجواب ہو چکے ہیں۔ مولانا کا سرفراز کا قلم سیال بھی تھا اور مطلع بھی، وہ تخبیر بھی جانتا تھا اور تنقید بھی جانتا تھا، انہیں مخالف اور موافق کے تمام علوم کا دسترس حاصل تھا، اور دیوبندی موقف کے اعتدال کے وہ امین تھے۔ اللہ، شیخ سعدی نے کلیات میں ایک شعر کہا ہے، یار کیا زبردست شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار، علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے اوبو ید کی میدانم ازو باور بدار، جو کہے کہ کوئی اور بھی جانتا ہے ماننا نہیں، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل اش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ حضرت تب بیان کرتے کہ جبریل بتاتے ہو، جبریل بھی نہیں جانتے جب تک اللہ نہ بتا دے، مل مسول عنہا بعلم من السائل، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام خضر کے پیچھے گھومتے تھے نا، تلاش کر رہے تھے، آگے بڑھ گئے اور خضر پیچھے رہ گیا۔ وہاں مولانا روم نے عجیب بات کہی، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کو علم غیب نہیں تھا، اس لیے تو خضر کی جگہ آ گئی گزر گئی، انہیں پتہ ہی نہیں۔ مولانا روم ایک بات کرتے ہیں، علم موسیٰ جو بود در غیب بن، موسیٰ علیہ السلام کو جو علم غیب نہیں، علم موسیٰ جو بود در غیب بن، علم موسی کے بود در غیب، اور چوہے تجھے اور تیرے پیروں کو کہاں سے غیب دانی ہو گئی۔ مولانا روم کہتے ہیں، علم موسی جو بود در غیب بل، علم موسی کے بود در غیب، لا الہ الا اللہ، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔
غیر تو یہ کیا کہ ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، تحمید بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، اور جو باتیں شاید یہ تھے کہ ہم ہی غریب کیوں نہ، تو واضح ہے
بالکل۔ جب مقابلہ ہو گیا اور آدم علیہ السلام الیکشن جیت گئے بھاری اکثریت، آج بھی میرے کانوں میں اور دماغوں میں وہ بلٹنز ریڈیو کے محفوظ ہیں کہ جبکہ مولانا مفتی محمود صاحب اپنے قریبی حریف وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو پر اپنی برتری برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے الیکشنوں میں بعض بعض اسٹیشن آتے تھے جس میں تھا کہ ٹانک تحصیل ٹانک مفتی محمود 28,000 ذوالفقار علی بھٹو صفر، کے مسلمانوں نے جرگہ کیا تھا اور انہوں نے کہا سندھ کا آدمی آ کے ہمارے مولانا سے جھگڑا کرتا ہے، ہم اتنے بے غیرت ہو گئے، خبردار کہ کسی آدمی نے کسی اور کو ووٹ دیا، تمام ووٹ مومن غیر مومن سب کے مفتی محمود کو ڈلے، ہمارے علاقے میں ہمارے مفتی صاحب کا مقابلہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ایک عقید نظریے کے مومن پختہ راز ہے۔ چنانچہ وہاں ٹانک میں مسلم جماعت کے قریب میں ایک ہندو رہتا تھا، وہ انتخابات کی رات وہاں کے بزرگ ہمارے مخدوم حضرت مفتی صاحب کے وفادار جرنیل مولانا فتح خان کے پاس آیا ان کے گھر، اور انہوں نے کہا تمام تحصیل نے اتفاق سے اعلان کیا ہے کہ ووٹ مفتی محمود کو پڑے، اور 40,000 ووٹ ہے کل یا اس سے بھی زیادہ، کل ایک دو تو غلطی سے ڈل جائیں گے بھٹو کو لوگ مجھے ماریں گے، یہ ہندو ہے اس نے دیا ہے، تو میں آپ کے ساتھ سویرے جاؤں گا، آپ پولنگ اسٹیشن افسر ہے تو ٹانک کے وہ اسٹیشن پر سب سے پہلے کلمہ اس ہندو نے پڑا اور مفتی صاحب ووٹ ڈالا۔ شام کو جب گنتی ہو گئی وہاں ووٹ آ گئے، لوگوں نے کہا 1900 ہندو دل لے اٹھا سو، مولانا فتح خان نے اعلان کیا کہ نہیں وہ ہندو رات کو میرے گھر رہا ہے، صبح میرے ساتھ گیا ہے اور میرے ہاتھ سے انہوں نے ووٹ ڈالا، اس نے کسی سے غلطی ہو گئی۔ ایسے اس زمین پر ایسے غیرتی لوگ بھی ہوئے ہیں، اور میں جب اس علاقے سے کبھی گزرتا ہوں تو ٹانک کے در و دیوار کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہاں مفتی صاحب کے ساتھ بڑی غیرت کی گئی۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان کے پنجابیوں نے بھی حضرت کو کہا کہ بے شک آپ جمعہ پڑھانے آئے ہیں، تقریر کریں، ووٹ مانگنے نہیں آئے، ووٹ سارے آپ کے ہیں، بغیر آپ کے آئے آپ کو ہم جتائیں گے۔ آج امر الدیار دیار لیلا اقبل زلجدارا وزلجدارا، ایک عاشق زار کہتا ہے کہ میں ایک بستی سے گزرا، میں کبھی ایک دیوار کو چوم رہا تھا کبھی دوسری دیوار کو، وما حب الدیار شغفنا قلبی، مجھے دیواروں سے کوئی محبت نہیں، ولکن حب من سکن الدیار، لیکن ان دیواروں کے اندر جو رہنے والے ہیں ان پر آفرین ہے کہ انہوں نے وقت کے ایک عظیم انسان کے ساتھ غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ، یہ وہ وادی ہے اے ہمدم جہاں ریحان رہتی تھی، وہ اس وادی کی شہزادی تھی اور شہان رہتی تھی، یہ نیک اور غیرتی لوگ جنہوں نے اپنے بزرگوں پر کمال غیرت کی۔ جب حضرت آدم کامیاب ہوئے اور ملائک نے معافی مانگی اور تسبیح و تحمید بجا لائے تو حق تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر یہ کوئی پینٹ پتلون باندھا ہوا ٹائی کسا ہوا بےمان کہیں کھڑا تھا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وہ جو کہا کہ میں بشر کا سجدہ نہیں کرتا، وکان من الکافرین، یا تو ضرورت ہے تجرید کان بمانے سوار آ گیا اور ہو گیا انجام کا، اور یا یہ کہ تھا علم اللہ میں پہلے سے نہ ماننے والوں میں سے کافروں میں سے، پہلا کافر گویا کہ دنیا کا وہ ابلیس ہے، اور کفر کس چیز سے آتا ہے؟ بے ادبی سے، آدم علیہ السلام کی توہین کی. توہین بھی ہے, جہد بھی ہے, انکار بھی ہے.
علماء کہتے ہیں کفر کے تمام وجوہ ہیں.
اسجدوا لآدم, آدم علیہ السلام کا جسد اطہر اور آدم علیہ السلام خود, کیونکہ روح ڈل چکی ہے, مقابلے کر چکے ہیں, انتخاب جیت چکے ہیں, روئے زمین کی خلافت کے لیے موزون تر ثابت ہوئے. ملائک سے کہا کہ اب تم آداب بچا لاؤ. اتفقت الامہ, امت محمدیہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یا تو یہ عجمی طریقے سے بجا لانا آداب, اور یا یہ کہ آدم کی حیثیت اس وقت کعبہ کی تھی, جیسے ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں اور سجدہ رب العزت کا کرتے ہیں. اور اس موضوع پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب ہے, اس کا نام ہے قطب نما. وقد نسخ اللہ جميع ذلك, اور اب اللہ نے یہ سب منسوخ فرمائے. احکام القرآن جساس جن ایک صفحہ 16, احکام القرآن ابن الرمی تمام احکام القرآن میں یہاں موجود ہے کہ یہ سجدے ملائک جو آدم کا ہے یا تو بطور تعظیم کے ہیں, تحیہ کے ہیں, اور یا یہ کہ آدم کی حیثیت اس وقت کعبے کی تھی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ, ہم نے کہا اے آدم, اسکن انت وزوجک الجنہ, رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں, وَزِنِ مَمَابُمَا ذَرَا سَرَا. آدم علیہ السلام کی بیوی بھی آ گئی ہے. ہوا
کہتے آدم علیہ السلام کا سجدہ بھی ہو گیا, کامیاب بھی ہو گئے, گھوم پھر رہے تنو تنہا, کبھی ادھر کھڑے کبھی ادھر کھڑے, سب دیتا.
فکان یستوحش, روح المانی میں ہے حضرت صاحب کو
تنہائی محسوس ہونے کی. وسط جاؤ وداما, سو گئے اور بائیں کروٹ لی.
تو فخلقت من ذلعه الایسر, آپ کی بائیں پسلی سے ہوا پیدا ہوئی. جبلین سے بیدار ہوئے تو ایک حسین جمیل ایک پاکستان نے وزیر خارجہ باہر بھیجی, ساری دنیا میں ہلچل مچائے کہ ایسی پیاری حسین کبھی دیکھی نہیں. آج اخبار میں آئے کہ 55 لاکھ کا لباس زیب تن کی ہوئی, 55 لاکھ کا لباس.
ہندوستان کا جو وزیر خارجہ ہے اس غریب کی عمر 75 سال ہے, اور یہ 24-25 سال کی ہے, بالکل کبوتری ہے.
تو اخبار میں آئے کہ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو بوڑھے بابا کے منہ میں رال ختم ہو گیا. آج یہ اخبارات میں تماشے ہیں, ایک کبوتری جو ہے نا وہ دوپٹا صحیح کر رہی ہے, کبھی یہ کر رہی ہے. داس نا سا پپ بارو کے راؤ چتا شلا سانگ راہ کتا شلا. عبداللہ سرد نخار دلی کی اختر پر نظم ہے, غزل ہے. ویتا چد پاس محلا پنا سر قتل کونا, ماتن چمپ سی پارو کے پال قتلو. ندا کتا واز خور شو تر مغلو, عبداللہ بس موایا پریک دا استا غزلو. مہن پمہو زائدان کرستا غزلو تاج پنا سرا قتل کرد پاس محلا مادن جمپ سپاروں کے پال قتلو لا الہ الا اللہ. ایک معزز شخصیت اسلامی ملک کا ہو, مرد ہو, تجربہ کار ہو, لکھا پڑا ہو, جو ملک کی نمائندگی کر سکے, یہ تماشا کھیل میں ہے. ایک نوجوان لڑکی کو ملک کی حسینہ کو تلاش کر کے اس کو باہر بھیج جائے تو باہر ہم نے کہا یا آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. بیوی پیدا ہو گئی جی, تو حضرت آدم نے ان سے پوچھا مننتے مسمو کے کیا نام ہے, کہا ہوا, کہا لے کلے انی خلقت فی الہوا, ہوا میں پیدا ہو. کہا مسمو کے آپ کو کیا کہتے, کہا امرا, کہا لے کلے انا تتکلم بالمرارا, ایک بات اچھی کرتی ہے عورت اور تو ٹیڑی کرتی ہے. فتبسم من فصاحتها, آدم علیہ السلام اس کی فصاحت بلاغت پر حیران رہ گئے, مسکرانے لگے. آج بھی ساری دنیا مسکرا رہی ہے. وزیر خارجہ بھیجی ہے پاکستان گورنمنٹ, پوری دنیا کو ایک بلبل بھیجی ہے, تماشے والے گئی. وکولا منہا رغدن, دونوں کھاؤ جنت میں کھل کر. رغیب مانا وسیع, رغیب کھل کر, کوئی پابندی نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, کھل کر. ایسا کھل کر کھاؤ, لیکن اتنا کھاؤ کہ تجھے نہ کھائے. خور کو نگرنجور را رنجور تر, وہاں کے معمور استرا معمور تر. مولانا روم کہتے ہیں کم کھاؤ گے تو کھانا کھاؤ گے, زیادہ کھاؤ گے تو کھانا تجھے کھائے گا. کیا ہے دادو ذرا؟ اس لیے کہ کھانا کاٹ رہا ہے, میدے میں گنجائش کم ہے اور آپ نے زیادہ بھر دیا ہے. جیسے بچھو سانپ آدمی کو کاٹے اور فریاد کرے, وہی فریاد آپ بھی کر رہے ہیں. کھانا اس لیے مقرر ہوا ہے, کلو اشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. حد سے بڑھو گے نقصان اٹھاؤ گے. پختوں کے بھائی لگ خورا تل خورا دیر خورا گنڈیر خورا, تھوڑا کھاؤ ہمیشہ کھاؤ, زیادہ کھاؤ سے کیا کھاؤ, آج ہی ڈڈ ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ. لگ خورا تل خورا دیر خورا گنڈیر خورا, گنڈیر زہر تو ہے. ہم نے کہا ہے آدم رہیے آپ اور آپ کی یہ محبوبہ جنت میں. آدمی جہاں وہاں اس کی بیوی بھی پختہ ہے نا, آج تو اسی اخذے سے تو بمل تک ہے. بے خیر سے نظر بندہ اور تو اور تپکٹ سے ملے وہ خزدی پھیلاتا. قاعدہ یہ ہے حیا اور غیرت کا کہ آدمی کے ساتھ بیوی بھی ہو. ہندوستانی اس میں بہت اچھے ہیں, جہاں سفر کرتے ہیں گھر والی ساتھ ہوتی ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو بیوی کے بغیر ممکن نہیں ہے. کراچی میں ایک عالم ہے, وہ کہیں جلسے میں بھی جاتا ہے تو مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گھر والی بھی ہوگی, ذرا اچھے ہوٹل میں کمرہ بک کر. تو اس محلے میں ان کا ایک مرید ہے, اس نے کہا بیوی کے بغیر سفر نہیں کرتے. کہا سنت ہے, سنت ہے, مجھے بتایا. میں نے کون سے پوچھو معراج کی رات کون سی سر تھی, پوچھو شب معراج میں کون سی گھر والی سر تھی, سنت کا پتہ چلتا. وہ تو چونکہ بی بی اب بے حد زیادہ تھی اور ہر ایک کا حق بنتا تھا, تو آپ چاہتے تھے بڑا سفر ہوتا, چھ مہینے چار مہینے دو ہفتے تین سے تو کم ہوتا نہیں تھا. ہمارے زمانے کا کیا سفر ہے, صبح جاؤ شام کو آؤ. دوسروں کا ٹکٹ ضائع کرنا اور تکلیفیں پہنچا. اس زمانے میں بیوی کو سفروں میں ساتھ نہ رکھنا اولا و بہتر ہے. ہاں اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تو جواز بھی ہے. اور ہم نے کہا کھاؤ اس میں سے کھل کر, ہے سوچے تم آ جا تم جاؤ. دیکھو جنت میں کھل کر جانا ہے, دنیا میں کھل کر نہیں کھانا ہے. یا تو تھوڑا کھانا ہے, وقت پر کھانا ہے, بھوک لگنے کے بعد کھانا ہے. جب تک بھوک نہ لگے, جب تک پیٹ میں گنجائش نہ ہو اور آپ نے کھانا کھایا, آپ نے بیماری کو دعوت دے دی. یاد رکھنا یہ تھپیڑا آپ کو کھانا پڑے گا. ہے سوشے تم آ جا تم جاؤ. ولا تقربا ہذه الشجرة, دونوں نزدیک نہ جانا اس درخت کے. فتکونا من الظالمین, اور نہ ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے. کھاؤ پیو رہو سہو ہر جگہ سے, لیکن ایک درخت کا ہم بتاتے ہیں اس کے قریب بھی نہ جانا. یہ درخت کون سا تھا؟ مشہور ہے کہ یہ گندم کا پودا تھا. پہلے زمانے میں اس کے بڑے بڑے درخت ہوتے تھے, چھوٹے 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 چھوٹے. اور کہتے گندم کا دانا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ مشکل سے ایک آدمی اٹھا لیتا تھا. ایک دانا گٹتے 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 اتنے ہو گئے کہ نظر ہی نہیں آ رہے.
گندم کے ایک دانے سے اتنی بڑی روٹی بنتی تھی کہ کابلیان اس کو 20 روپے کا بیچتے. سوراب کوٹ میں ایک روٹی بنتی ہے نا 20 روپے کی. قیامت کے قریب جیسے جیسے ہو رہے ہیں چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں, انسان بھی کم ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام تو ستون جرحان تھے, اور گٹ رہے ہیں مسلسل گٹ رہے ہیں 6 فٹی انسان, بلکہ ان میں بھی چھوٹے موٹے آ گئے. مت نزدیک جانا اس طرح کے. سد الذرائع وحسما لمادۃ الفساد, فتکونا من الظالمین. بارہ مفسرین کو جو پھل پسند نہ تھا ان کا نام لکھ دیا. ان سے کون پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں لکھا؟ اسرائیلی روایت سب کے حق میں. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے درس تفسیر میں ترجمہ کیا تھا شجرہ ممنوعہ, وہ درخت جس کے قریب جانا ٹھیک نہ تھا.
اور جمعیت علماء اسلام کے ایک مولانا صاحب یہاں قریب میں درس تفسیر دے رہے تھے, انہوں نے شجرہ کا معنی کیا جمع.
جمع شوب وغیرہ کی طرف یہ رواج ہے شجرہ اثروں کا,
جمع اثروں کا. دم پختو زیادہ اور دم پختو دم نظر عربی ہے. عربی میں شجرہ نہیں کہتے جمع کو, کسی جگہ بھی لغت نہیں ہے, اس لیے یہ معنی صحیح نہیں ہے. فاضل لهم الشیطان, پس ڈگا دیا ان کو شیطان نے انہا وہاں سے. فأخرجهما, پس نے کان باہر کیا دونوں کو. مما, اس جنت سے. کانا فی, جس میں دونوں تھے. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو, ہم نے کہا اترو, باس تمہارے باس کے دشمن ہوں گے. ولکم فی الارض مستقر, اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے. ومتاع الی حین, اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. کہتے ہیں کہ سورت آراف میں ہے شیطان ایک اچھے انسان کی شکل میں آیا اور اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت سے کھانے میں یا تو ہمیں شرم ہو گئے یا فرشتہ بن جاؤ گے. تو ان کو فکر تو تھی کہ ہمیں جنت سے دنیا میں جانا پڑے گا, چنانچہ انہوں نے اس میں سے ایک دانہ توڑا.
کہتے ہیں گندم کے دانے میں جو چیز ہے یہ ہوا بی بی کا ناپ ہے، آدھا خود کھایا اور آدھا بابا جی کو کھلایا.
بس دادا کیا تھا جو ناپ کا کیپسول تھا، دونوں تڑپنے لگے اور پیٹ میں درد شروع ہوا اور پیشاب پہانے کی ضرورت پیش آئی. جنت میں پیشاب پہانے نہیں ہیں، واپس پسینے آ جاتے ہیں. اور ان کے جسم سے جنتی لباس اترنے لگا، وہ درخت کے پتے توڑنے لگے، اپنے اوپر رکھنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے. حق تعالیٰ نے کہا نکلو یہاں سے، تو حضرت آدم کو اتارا سرندیب میں، سیلون میں، سری لنکا میں ایک شہر ہے، اس کو جبل آدم کہتے ہیں، اس کے اوپر حضرت اترے.
نشان ہے، جگہ ہے، اور وہاں سے آدم علیہ السلام نے 120 حج کیے، 120 دفعہ کعبہ گئے اور آئے ہیں. ملا نثاری کہتے ہیں حج آدم 50 حج تک، لیکن دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ نہیں، 50 دفعہ پیدل گئے اور ویسے ٹٹو اور گھوڑے پہ گئے. وہاں سے ایک پہاڑ نکلتا ہے، اس کو جبل ہند کہتے ہیں، وہ مکہ میں جا کے ٹھہرا ہوا.
مجھے 2-3 دفعہ وہاں جانا ہوا ہے الحمدللہ، اور حضرت صاحب کے اس پہاڑ کی زیارت کی ہے. اس جگہ تک تو نہیں جا سکا کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر میں جانا ہے، اور ہیلی کاپٹر بھی وہاں اترتا نہیں ہے، اوپر سے دکھاتا ہے خالی. یہ بھی زیارت کی ہے، $1,000 لیتے ہیں وہاں تک جانے کے. کولمبو سے حضرت آدم کے اس پہاڑ تک، اور اتارتے نہیں، یہ اترنے کی جگہ نہیں، بس اوپر سے ہیلی کاپٹر ایسے ایسے ہو کے آپ کو دکھا دیں گے یہ جگہ ہے. تو میں نے کہا کہ وہاں اتارو گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وزیر اعظم کی جگہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور وہاں جو پہاڑ ہے اس میں سیرگاہ بنی ہے بڑی عالی شان.
6 گھنٹے گاڑی تیز رفتار ایسی گئی،
پھر وہاں پہنچتی ہے، وہاں پھر بھی نہیں پہنچتی. راستے میں سیرگاہیں ہیں، ریسٹ ہاؤس ہے. پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ریسٹ ہاؤس دیکھا کہ جس میں ہر پلر کے ساتھ تعویذ بندے ہیں. ایک تعویذ ہم نے کھولا، تعویذ کھولتے ہی چھت سے خاتون اتر آئی، اور تعویذ دوبارہ باندھنا تو وہ خاتون اوپر چلی گئی. کلم کل جنات کر رہا ہے، کلم کل
جیسے آپ لوگ ہیں اس طرح نظر آتے.
اللہ، عاملین نے ان جنات کو وہاں باندھا ہے. اور ہوا بی بی کو جدے میں اتارا ہے، شرافیہ یعنی جگہ ہے وہاں، بی بی صاحبہ کا مزار ہے، جدہ کے معنی نانی دادی. اور 40 سال بعد دونوں کی ملاقات عرفات میں ہوئی ہے، جبل رحمت پہ. آدم تک پہنچنے کے لیے شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کی. سانپ کو کہتے ہیں سری نگر میں گرایا ہے، بعض کہتے ہیں کابل میں، بعض کہتے ہیں زابل میں. اور سانپ مور کے پیروں میں لپٹ گیا تھا، اور مور کو سری نگر میں، جو جنت نذیر کہلاتا ہے.
اقوال عند المفسرین، دو باتیں پختہ ہیں آدم کا
سرندیب میں آنا ہندوستان میں، اور بی بی حوا کا جدے میں آنا، اور عرفات میں ملنا، اور بقیہ تاریخی روایات. ہم نے کہا اترو، جنت سے نکلو. اس لباس کے اترنے اور اس اناج کے کھانے کے بعد کوئی جنت میں نہیں رہ سکتا. بعض حکم نے بعض دینا ہو وہ یا گندم کھانے، اناج کھانے کا یہ اثر ہے کہ دشمنی بڑھتی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. اشارہ ہے کہ زمین میں بھی ہمیشہ رہنا نہیں ہے. آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. اچانک انہیں یاد آیا، جب توبے کی گھڑی قریب آئی اور جب وہ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے عرش کے کنارے پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، تو حضرت کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کے کلمات پڑھے. ابن مسعود نے اور سبحانہ کا وغیرہ کے کلمات بتائے. روح المعانی میں آلوسی نے تیسری روایت کی تائید کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو کلمات ملنا آسان ہو گیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم نے رب سے چند کلمے. قرآن کریم میں عیسیٰ مسیح کو کلمہ کہا ہے، وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ، تو اگر رسول اکرم پر کئی کلمات کا اطلاق ہو جائے تو یہ بعید نہیں ہے. اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنے کے بعد آپ کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھنا نصیب ہوا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں وسجدوا وارکعوا، سجدہ کرو رکوع کرو، لیکن سجدے کی تسبیحات علیحدہ ہیں، رکوع کی علیحدہ ہے. اس طرح اصل قبولیت تو بتوسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کلمات بھی اس کے ذریعے بن گئے تو جمع بین الاقوال بہتر ہے. پس سیکھ لیے آدم نے رب سے چند کلمے، بس اللہ رحمتوں سے اس پر متوجہ ہوئے، نے توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے اور رحم والے ہیں. قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب، آدم بھی حوا بھی مور بھی سانپ بھی. یہ روایت شیخ الہند نے قبول کی ہے، پنپیر مولانا نے لاعلمی میں اس پہ اعتراض کیا ہے، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ شیخ الہند نے عائشے میں قبول کی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جس کسی نے اتباع کیا میری ہدایت کا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں تک عابد اور زاہد اور روئے زمین میں مسئلے توحید نافذ کرنے والا، ابتحاث کی تخلیق اور خلافت کے مسائل بیان ہوئے. گویا اللہ کے خاص نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہارے بعد آدم کو پیدا کیا، اسے مسجودی ملائک بنایا، اسے داخلی جنت کیا، اور اس کی توبہ قبول فرمائے. میں موذی
یا ایو الناسو عبدوا ربکم پر
عمومی خطابات تھے اور ایک خاص بندے کی تخلیق اور ان کے خصوصی مناسب کا بیان ہوا. اب یہاں سے روئے زمین کے اس خاص الخاص قوم جو پیغمبر زادے کہلاتے تھے بنی اسرائیل کی طرف روئے سخن فرما لیا, کیونکہ سورۃ بقرہ اصالتاً رد یہود میں اور یہود کے ناموں میں ایک نام بنی اسرائیل.
یا یوں سمجھ لیں کہ وہ روئے سخن یہود کی طرف ہے, مگر یہود بھی بنی آدم ہے. پہلے وہ بنی آدم ہے اور پھر بنی اسرائیل ہے, تو آدم علیہ السلام سے متعلق
ضروری قوائف اور آداب بیان فرمائے, اور بنی آدم کے بیان کے بعد اب بنی اسرائیل کا پہلا خطاب ہے. اس کو ہم کہتے ہیں خطاب مجمل. دوبارہ یا بنی اسرائیل آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں خطاب مفصل. سہبارہ یا بنی اسرائیل آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں خطاب مدلل.